من الانوال والانفس والثمرات. آیہ کریمہ کا کیا ہوگا پھر؟ یہ جو خدا نے اتنی تاکیدیں دے دے کر کہا تھا کہ یقیناً 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 ہم تمہارا امتحان لیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے خارج ہو گئے؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جنتوں میں چلے جاؤ اور ہم نے تمہارا امتحان نہ لیا. تو اعزان محترم، کیوں میں اور آپ مطمئن ہیں کہ ہمارا کوئی امتحان نہیں ہو رہا؟ نہیں، امتحان ہو رہا ہے. کس زندگی میں امتحان ہو رہا ہے؟ کربلا میں تو نہیں تھے، اسی زندگی میں امتحان ہو رہا ہے. اور ہم لوگ اس زندگی کو اتنا سیریس نہیں لے رہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں، یہ روٹین کی کوئی اور لائف ہے. وہ جو کربلا کے دور میں تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. اگر خدا نہ کرے میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں امتحان نہیں ہو رہا ہے، یہ روٹین کی زندگی ہے، یہ تو یورپ ہے، یہ کوئی عراق اور کربلا تھوڑی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نبی کے دور میں نہیں ہیں، یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، آج ہم نے ساتھ دے دیا کوئی بات نہیں، کل ساتھ دے دیں گے. لیکن کل کوئی نہیں ہے. جو ہے انسان کے امتحان کے اوپر ہے. آپ امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے. ورنہ آپ خود فرمائیے، وہ جو آیات کریمہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے اتاری تھیں، وہ آپ نے اور میں نے کس دور میں سیکھنی ہے؟ پھر کب ان پر عمل کرنا ہے؟ پھر اگر یہ سب ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایکسیپشن آ گیا اللہ کے نظام کے اندر. نہیں آتے ایکسیپشنز. یہ سب زندگی ایک ہی زندگی ہے، ہم اور آپ امتحان سے گزر رہے ہیں. یہ جو ایک ایک دن گزر رہا ہے، یہ ہماری کربلا کا سا امتحان ہو رہا ہے. اس میں ہم سے پوچھا جائے گا کل، یہ تو بتاؤ تم نے حق کو پہچانا تھا؟ یہ بتاؤ تم نے اپنے دور کے حسین کو پہچانا تھا؟ یہ بتاؤ تم نے اس دور کے حسین کا ساتھ دیا تھا کیا؟ کتنی مصیبتیں اٹھائی تھیں، کیا مشکلات برداشت کی تھیں؟ آپ فوراً مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مشکلات اور مسائب نہیں، ہم نے ٹھیک ہے ایک روٹین کی زندگی گزاری ہے، جب وقت مل جاتا ہے تو شام کے وقت میں آ کے دین کے لیے خدمت کر دیتے ہیں، یہاں پر آ جاتے ہیں. ان کوفیوں سے بھی اتنا ہی کافی ہوتا کیا؟ اعزان محترم، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا اس پہ مزید توجہ فرما رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو انشاءاللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو ایک اور انداز میں آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ممکن ہے یہاں تک آنے کے بعد کوئی مجھ سے کہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں امتحان کا حصہ بننا چاہیے، ہمارا امتحان ہوگا اور امتحان ہو رہا ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں ایک مطلب اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ ہے جس کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا تھا، وہ یہ کہ ہر دور میں تقاضے تبدیل ہوتے ہیں. ہر دور میں تقاضے تبدیل ہوتے ہیں. اور آج میں نے عرض کیا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 250 سال معصومین کی سیرت موجود ہے. اصل یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام معصومین کی تعداد، اماموں کی تعداد 12 کیوں ہیں؟ میرا خیال کوئی عقلی دلیل سے اس بات کو ثابت کر سکے کہ 12 کا عدد ہی کیوں ہے، 10 کیوں نہیں ہے، 8 کیوں نہیں ہے؟ میرے خیال میں کوئی ثابت نہیں کر پائے گا اس بات کو. لیکن ہاں تعدد کو کہ چند کیوں ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے بہت آسانی سے. اور وہ کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ خدا نے چاہا کہ تعداد اتنی ہو، کم سے کم ایک سے زیادہ ہو، تاکہ مختلف انسانی ادوار کے لیے معصوم کی سیرت سامنے آ جائے. ایک دور ہے جب دشمن مضبوط ہے، سیرت معصوم کیا ہے؟ ایک دور ہے جب ساتھ دینے والے ساتھ دے رہے ہیں، تو سیرت کیا ہے؟ اور ایک دور وہ ہے جب خود معصوم کو زندان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیرت کیا ہے؟ ایک وہ دور ہے جس میں دشمن خود سے آگے بڑھ کر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو رہا ہے، اب معصوم کی سیرت کیا ہے؟ یہ تمام ادوار ہمارے پاس موجود ہیں. اگر یہ تعداد 12 نہ ہوتی، اگر یہ تعداد اتنی نہ ہوتی، صرف ایک معصوم کی زندگی ہوتی 40-50 سال، تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ جب سختی کا دور ہوتا ہے تو سیرت کیا ہوتی ہے، آسانی کے دور میں سیرت کیا ہوتی ہے. ایک وہ دور تھا جب مدینے کے اندر اتنی غربت تھی کہ مولا امیر المومنین سوکھی ہوئی روٹی کو گھٹنے سے توڑ کر پانی میں ڈبو کے کھایا کرتے تھے. یہ ایک معصوم کی سیرت تھی. پھر ایک دور آیا مدینے کے اندر اتنی فراخی ہوئی، اتنی فراخی ہوئی تو کہتے ہیں کہ کوئی غلام نہیں بچا تھا جس کو خریدا نہ گیا ہو. اس میں بھی معصوم کی ایک سیرت موجود ہے. ایک دور تھا جب اہل بیت کے چاہنے والوں پر اتنی سختی تھی کہ ہر روز 15-20-30 افراد شہید ہو رہے تھے حجاج بن یوسف کے ذریعے سے. اور ایک دور وہ دور آیا کہ جب امام کو ولایت عہدی کی پیشکش کی گئی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام سکوں کے اوپر درج کر دیا گیا. ہر دور میں سیرت معصوم ہمیں نظر آتی رہے. شاید تعدد کی ایک وجہ ہی سمجھ میں آتی ہے. اچھا اب جس طریقے سے یہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو پھر ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے, اسی طریقے سے آوان و انصار نے کیا کرنا ہے یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. میں اس کی مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ایک وقت ہے جب مولا امیر المومنین جنگ صفین کی تیاری کر رہے ہیں, مولا کی ذات پر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جنگ صفین کی تیاری کر رہے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, محاذ جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. مولا امیر المومنین جہاں حکم فرماتے ہیں وہاں حملہ کر دیتے ہیں. اچھا اس موقع کے اوپر اگر ایک چاہنے والا آئے اور کہے کہ مولا آپ یہ جو جنگ کر رہے ہیں اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے, میں نے کچھ مستحب نمازیں پڑھنی ہیں وہ قضا ہو رہی ہیں, اس کی بات قبول ہوگی کیا؟ واجب نماز میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا خود جنگ صفین کے دوران آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے. جب شمشیروں سے گردنیں اڑ رہی تھیں, جب ایک ایک حملے میں امیر المومنین خود 300-400 باغیوں کو قتل کر رہے تھے, اس موقع پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ دیکھو کہ زوال کا وقت ہوا یا نہیں ہوا تاکہ نماز پڑھی جائے. اس نے کہا مولا
رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ حیدری.
اس نے کہا مولا اس موقع کے اوپر جب اتنی سخت جنگ ہو رہی ہے, اتنی سخت جنگ کے دوران گردنیں اڑ رہی ہیں, شمشیریں چل رہی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تیر آ رہے ہیں, اس دوران میں نماز پڑھنی ہے. امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ہم ان سے جنگ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے کر رہے ہیں, جنگ ہی اسی لیے کر رہے ہیں. یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں, ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں, جنگ ہی اس لیے کر رہے ہیں. ہاں واجب نماز تو مقام یہ ہے, لیکن اگر اسی موقع پر میں نے عرض کیا کوئی آ کر کہے مولا مجھے مستحب نمازیں پڑھنی, میں میدان جنگ میں شرکت نہیں کروں گا, آپ کہیں گے کیا ایسا کبھی ہوا ہوگا؟ ہاں جنگ جمل میں ہوا. جنگ جمل کے اندر ایک موقع کے اوپر مولا تشریف فرما تھے, جنگ شروع ہونے والی تھی, ایک آدمی سامنے آیا, اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا ہے, لیکن اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا, میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا, آپ مجھے کہیں اور بھیج دیجئے جہاں میں پرسکون زندگی گزار سکوں, کسی اور سے لڑ لوں گا, اس جنگ میں نہیں کھڑا ہوں گا. امیر المومنین نے اس کو بھیج دیا, کہا چلے جاؤ. اب آپ خود فرمائیے اگر ایسے ایک موقع کے اوپر جب خود امامت کسی کام میں مشغول ہے, کوئی اور شخص کچھ اور کرنا چاہے, چاہے اچھا ہی کام کیوں نہ ہو, کیا قبول ہے اس وقت؟ نہیں, اس وقت قبول نہیں ہے. جس وقت امام جو کام کرے اس وقت وہی کام قبول ہے. اگر مولا امیر المومنین فجر کے وقت کھڑے ہوئے ہیں, اذان دے رہے ہیں, اس وقت جو بات قبول ہے وہ نماز ہے بس. اگر امیر المومنین زور کا وقت دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز پڑھنی ہے, اس وقت حتی شمشیر چلانا بھی قبول نہیں ہے, جو مولا کہیں وہ کرنا قبول ہے بس.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اصل مولائی کی نشانی یہی ہے, مولائی کی نشانی یہی ہے جو اپنے مولا کے مزاج کو پہچاننے لگے بس. مولائی ہوتا ہی وہی ہے جو مولا کے مزاج کو پہچانتا ہے. اگر مولا کا مزاج اس وقت یہ ہے کہ جنگ ہونی ہے تو وہ جنگ کرے گا. اچھا اگر مولا کا مزاج اس وقت یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر درسگاہ بنائیں گے تو مولائی کا کام کیا کرے؟ اس کو چاہیے درسگاہ میں بیٹھے. یہ ادوار کی تبدیلی ہے, یہ حالات کی تبدیلی ہے. اب اگر کوئی شخص آئے اور پانچویں سرکار کے سامنے کہے کہ مولا میں نے آپ کے جد امجد کے ہمراہ شمشیر چلائی تھی, آپ مجھے شمشیر کا حکم دیں وہ میں چلاؤں گا, لیکن یہ جو آپ مدینے میں درسگاہ کھول رہے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, کیا یہ مولائی ہے؟ نہیں, یہ مولائی نہیں ہے. کیوں مولائی نہیں ہے؟ کیا شمشیر چلانا غلط ہے؟ نہیں, شمشیر چلانا صحیح ہے. کیا اس نے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ بالکل ساتھ دیا تھا. جزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بالکل جزا خیر ملے گی. یہ عمل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت مولا کا مطالبہ ہے کہ درسگاہ تشکیل دی جائے. جو مطالبہ جس دور میں مولا کی طرف سے آیا ہے وہ کرنا صحیح ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو پھر سمجھ میں آتا ہے آوان و انصار کے تقاضے ہر دور میں تبدیل ہوتے ہیں, نصرت کرنے کے تقاضے ہر دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مثلا جس شخص نے امیر المومنین کی نصرت شمشیر سے کی تھی, اگر وہ چھٹے امام کے دور میں پہنچتا ہے اس وقت تقاضا کیا ہے؟ اس وقت تقاضا یہ کہ درسگاہ میں بیٹھے, علم حاصل کرے جو مولا دینا چاہتے ہیں. اور اگر میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں اول امام ششم کو اس طریقے سے مختلف انداز میں طرز عرض کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام ششم نے کبھی شمشیر نہیں چلائی, اور اس کا نہ یہ مطلب ہے کہ امیر المومنین نے درسگاہ نہیں بنائی. نہیں, صرف وقت کی مناسبت اور وقت کے فرق کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں, ورنہ امیر المومنین کی درسگاہ سے بڑھ کر کون سی درسگاہ ہو سکتی ہے؟ وہ جو باب العلم ہے, علم کے سمندر ان کے وجود سے جاری ہوئے ہیں. جو خطبہ شقشقیہ کے اندر ارشاد فرمایا ينحدر عن السیل ولا يرقى الی الطیر, علم کے چشمے مجھ سے جاری ہوئے ہیں اور کوئی طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مار سکے گا. انہوں نے درسگاہ بنائی. مولائی کا کام کیا ہے؟ جس موقع پر جو مولا مطالبہ کریں اس کام کو انجام دے دے. اور اس طرح سے ادوار آوان و انصار کے اوپر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بس اگر امام دوم صلح کرنے والے ہیں اور کسی شخص نے امیر المومنین کے ہمراہ شمشیر چلائیے تو کیا امام سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ بھی شمشیر چلائیں؟ نہیں, جو امام فیصلہ کرے وہ حق ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک زیارت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, زیارت جامع کبیر, مستند ترین زیارات میں سے, یعنی ایسی زیارت جس کی اسناد کے اوپر ہم کو اطمینان ہوتا ہے. اور اگر بقول کسی عالم کے اور محقق کے کہ اگر اس زیارت کی سند کمزور بھی ہوتی تو اس کے مطالب اتنے عظیم الشان ہیں کہ سوائے معصوم کے کسی کی زبان سے جاری نہیں ہو سکتے. یہ زیارت عجیب زیارت ہے. اور جو شخص امامت کو پہچاننا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے زیارت جامع کبیر کو دیکھیں. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے اب تک اس کی سعادت حاصل نہیں کی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی زندگی میں پہلی فرصت جب آپ کو ملے زیارت جامع کبیر پڑھیے. زیارت جامع کبیر ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے تاکہ آپ اس کے مفاہیم سے انشاءاللہ آشنا ہو سکیں, جس میں امامت کے مختلف انداز بیان فرمائے گئے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس طرح ادوار گزرتے ہیں. اگر کوئی ایک ساتھ دینے والا شمشیر کے ذریعے سے ایک دفعہ صلح بھی کرنی ہوتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ جان دینے کی حد تک شمشیر چلانی ہوتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ زندانوں میں بھی جانا پڑتا ہے, پھر کبھی درسگاہ میں بیٹھنا ہوتا ہے اور کبھی بازاروں کے اندر جانا ہوتا ہے. اب جو مشکل مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم تقاضے کا ایک حصہ سمجھ پا رہے ہیں, اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو پا رہے. اور میں اس سلسلے میں تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا اور بہت تیزی سے گزر گئے تھے, اور تھوڑا سا اس وقت موقع ہے, وقت گرچہ کم ہے لیکن اس میں اس کی تشریح کر دوں، وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ پانچویں کلاس میں پہلا نمبر حاصل کر لے، پہلا مقام حاصل کر لے، اول آ جائے، تو کلاس ٹینتھ میں اسی پیپر کو دے کے فرسٹ گریڈ لے لے گا، اے گریڈ لے لے گا کیا؟ نہیں لے گا. اور آپ نے خود اس دفعہ کہا تھا کہ اگر وہی چیز پی ایچ ڈی میں لکھے پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دس سال پہلے میں اسی پیپر کو دے کر فرسٹ آیا تھا؟ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سے کہا جائے گا کہ اب وقت کچھ اور ہے، اب آپ کو بڑے ہونے کی ضرورت ہے، اب کب تک آپ ففتھ گریڈ میں رہیں گے، اب آپ آگے آ گئے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، امامت کی نصرت میں کچھ گریڈز ہیں یا ہمیشہ ایک ہی جیسے؟ ڈھائی سو سال کے تجربے کو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا اور اس کے ذریعے سے بتایا کہ امامت کی نصرت کے تقاضے مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں. آپ نے اور میں نے جو نصرت امام کے تقاضے سوچے ہیں وہ چالیس سال میں کچھ تبدیل نہیں ہوئے. اگر تبدیل ہوئے ہیں آپ نے اور میں نے احساس کر لیا ہے کیا؟ اور وہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہے؟ آیا ہم نے اور آگے بڑھنا ہے یا وہیں پہ رکنا ہے؟ یہ کس طریقے سے، یہ کون جج کرے گا ان باتوں کو، ان باتوں کے اوپر کون فیصلہ کرے گا؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خود عزاداری سید الشہداء اور ذکر امام سلام اللہ علیہ کے عنوان سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا سید الشہداء کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے ہی واقعی کربلا رونما ہوا، دشمنوں نے جو پہلی کوشش کی ہے، اور میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں ورنہ کافی وقت لگ جائے گا، اس کو کچھ مراحل کو اسکپ کرتا ہوں، کہ فوراً شہادت کے فوراً بعد دشمنوں نے کیا کوشش کی ہے، اور یہ دشمنوں کی اسٹریٹجی سمجھنے کے حساب سے بہت ہی نازک کام ہے. دشمن کا طریقہ کار کیا تھا، اور صرف آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے، جس کے اوپر جواب نہیں دوں گا ابھی، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے، کیا آپ دشمن کو احمق سمجھتے ہیں؟ مثلا آپ یہ سوچ رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد احمق انسان ہے؟ آج کی دنیا میں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اگر وہ چند ملکوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ سارے احمق لوگ ہیں؟ یا احمق ہیں یا مکار ہیں؟ اپنے طور پہ سوچیے گا. ہم یزید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل اور شعور اور سیاست تدبیر کے حساب سے اس مقام پہ نہیں تھا قطعاً، اور عقل و شعور میں یہ بھی کم تھے، لیکن کیا یہ لوگ مکاری میں بھی کم تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں آپ کس انداز میں دیکھیں گے؟ یہ وہ شخص ہے جو ایک ٹائم میں دو علاقوں کا گورنر ہے، اور دونوں وہ علاقے ہیں جو بغاوت کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ ان بغاوتوں کو کچلنے کے اوپر مامور ہوا ہوا ہے، اور اس کی مہارت سیاست اور مکاری کے اندر آپ نے ابھی سنی ہے، اور زندگی بھر اس کو سنتے آئے کہ کس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں سے 20,000 وفاداروں کو نکالنے میں کامیاب ہوا ہے. کیا یہ کم مکار ہے؟ یہ جو اتنا مکار انسان ہے، اس نے سید الشہداء کا لاشا پامال کیوں کیا؟ اس کو نہیں پتا تھا یہ خبر جب دوسرے انسانوں تک پہنچے گی تو وہ کیا ریئیکشن دیں گے؟ یہ جو اہل بیت کے خاندان کو اسیر بنا کر بازاروں کے اندر لے کر آیا، کیا یہ اتنی سیاست بھی نہیں جانتا تھا کہ اس سے لوگوں کے اندر انقلاب کا ایک رویہ بنے گا؟ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتا تھا؟ وہ کوفہ کی سیاست نہیں جانتا تھا؟ یہ آدمی اتنا مکار تھا، اس کا باپ بھی کوفہ کا گورنر تھا، ایک ایک قبیلے، اس کے سردار اور سردار کی مینٹیلٹی کو یہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا. جیسے ہی کوفے کے اندر داخل ہوا، اس نے فوراً اپنے مشاورین کو جمع کیا اور ایک ایک سردار کے بارے میں ان کو بتا دیا، یہ سردار یہ دھمکی سے دبے گا، یہ سردار یہ پیسے سے بکے گا، یہ سردار اس کی اولاد کو پکڑ کے ڈال دو یہ فوراً سرنڈر کرے گا، یہ سردار اس کی زمین پہ قبضہ کرو یہ فوراً سرنڈر کرے گا. ایک ایک سردار کی مینٹیلٹی کو جانتا تھا، یا خوف سے یا لالچ سے تمام سرداروں کو خرید لیا اس نے. کیا یہ بے وقوف آدمی ہے؟ نہیں، بیوقوف آدمی نہیں ہے، یہ بہت سخت قسم کا مکار انسان ہے. البتہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقل رکھتا ہے، عقل وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. العقل ما یعبد به الرحمن، مولا فرماتے ہیں عقل وہ ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس شیطنت ہے، اس کے پاس مکاری ہے. یہ جو مکار انسان ہے اس نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ پہلی حکمت عملی یہ بناتا ہے کہ اب میں بالکل متصل نہ کروں، یعنی جب میں پہلا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کئی مہینے کو گزار لیجئے، ورنہ مجھے بہت تفصیل سے بات کرنی پڑے گی. حکمت عملی کا ایک حصہ یوں سمجھ لیجئے، ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم واقعے کا کسی بھی طریقے سے ہو لمبی مدت میں انکار کریں گے، واقعے کا انکار کر دیں گے. اچھا، واقعے کا انکار کرنے کے لیے جو پہلا کام ان کو چاہیے تھا وہ یہ کہ قبر سید الشہداء اس کا نشان کسی طریقے سے مٹا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر قبر کا نشان کربلا میں ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کو یہاں پہ لا کے شہید کیا. اگر قبر کا نشان مٹ جائے تو کربلا میں ہونے واقعے کا سب سے بڑا ثبوت ختم ہو جائے گا، اور پھر بکے ہوئے مورخین کے ذریعے سے جعلی قبروں کو تیار کرنا اور جعلی روایات کو گڑھ کر واقعے کو مشکوک بنانا بہت آسان کام ہوگا. پہلی اسٹریٹجی جو انہوں نے بنائی وہ یہ کہ قبر سید الشہداء کو پامال کر دو، اس کے نشان کو مٹا دو. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولا سید الشہداء نے بنی اسد سے جو وعدہ لیا تھا اس میں سے دوسرا وعدہ یہ تھا کہ قبر کی حفاظت کرنا، قبر کا نشان مٹنے نہیں دینا. ایسا ہمارے پاس عجیب روایات ہیں اس دور کے لیے. اس دور میں ایک عجیب روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ مولا اگر ہم قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے. فرمایا ہاتھ کٹوا دو اور زیارت پہ جاؤ، ہاتھ کٹوا اور زیارت پہ جاؤ. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، کیا یہ حکم آج کے لیے بھی ہے؟ آپ نے کیسے پہچانا، آپ نے کیسے پہچانا کہ نہیں یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے؟ کیوں؟ آپ فوراً کہہ سکتے ہیں بعد کے آئمہ نے یہ حکم صادر نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ حکم ایک خاص وقت کے لیے تھا، بعد میں تقاضے تبدیل ہو گئے. کس وقت کے لیے حکم یہ تھا؟ اس وقت کے لیے تھا جب دشمن قبر کو مٹانے کے در پہ تھا اور قبر کے نشان کے مٹنے کا امکان بھی تھا. اہل بیت نے کہا ہاتھ دے دو ہمارے جد امجد کے نشان کو بچاؤ، اور لوگوں نے قربانیاں دے دے کر سید الشہداء کی قبر کے نشان کو محفوظ کر لیا. اب دنیا میں کسی ظالم و جابر کے اندر طاقت نہیں ہے اس قبر کے خلاف کچھ کر سکے. خدا نے قبر سید الشہداء کو مقدس قرار دیا، بندوں نے اطاعت کی، اپنے مولا کی پیروی کی اور قبر مقدس کی حفاظت کر لی. حکم تبدیل ہو گیا، حکم تبدیل ہوا، ابلاغ کرو، ابلاغ کرو. ابلاغ کرو کیا مطلب؟ واقعے کو پہنچاؤ. واقعے کو پہنچاؤ کیسے؟ جتنا ممکن ہے واقعے کربلا کو ایک دوسرے کو سناؤ، اتنا تکرار کرو، اتنا تکرار کرو کہ اگر حکام وقت جعلی مورخین کی پوری پوری جماعت بھی بٹھا دیں تو وہ واقعی کربلا کا انکار نہ کر سکیں. اگر کوئی کربلا کی زیارت کے لیے جائے اور ایک بازو کٹوائے جنت میں قطعاً داخل ہوا. جب ابلاغ کا مرحلہ آیا تو ارشاد فرمایا اگر کوئی واقعی کربلا سنائے ایک آنسو سامنے والے کی آنکھ سے گرے دونوں جنت میں جائیں گے، قطعاً جنت میں جائیں گے. یہ حکم آج بھی ہے، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. صرف ایک بات سمجھنی پڑے گی، آگے کا کوئی مرحلہ بھی ہے کیا؟ آگے کا کوئی مرحلہ ہے ہمارے سامنے؟ یعنی مثال کے طور پر پہلا ایک مرحلہ تھا جب قبر سید الشہداء کی حفاظت تھی، بہترین طریقے سے جو بازو کٹوائے جان دے دے اپنے قبر سید الشہداء کی حفاظت کرے. دوسرے مرحلے میں فرمایا ابلاغ کرو، پہنچاؤ. اب میں تیسرا مرحلہ پوچھوں گا، کوئی تیسرا مرحلہ ہے کیا؟ مثلا تیسرا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھو کہ کیوں شہید ہوئے تھے. اگلی کلاس میں جاؤ، پہلی کلاس یہ تھی کہ تم نے سن لیا کہ واقعہ ہوا تھا، دوسری